سنت کی تعین کے جو آپ نے اصول بیان کی ان میں جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ کسی چیز کو تطوعاً یعنی نفلاً ادا کرنے سے ایک جاری سنت ہے آپ نے اس کو اگر دوبارہ ادا کیا ہے تو اس سے بھی وہ کوئی الگ مستقل سنت نہیں بن جاتی. مثلاً نماز کی رکعتیں طے ہیں وہ اگر آپ پڑھتے ہیں فرض نماز میں تو وہ سنت کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں, لیکن اگر اس کو نفلاً ادا کرتے ہیں تو اب مثلاً کوئی آدمی عشاء کے بعد کوئی دو سنتیں پڑھنا چاہتا ہے, دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے, تو یہ الگ سنت نہیں ہوگی. یہ اصول آپ کو پیش کرنے کی ضرورت کہاں سے؟
بالکل بدیہی چیز ہے. دیکھیے, ایک مرتبہ جب دین میں ایک چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر جاری کر دیا اور ساتھ ہی قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہر وہ نیکی کا عمل جو دین میں مشروع ہے, دین میں جاری کر دیا گیا ہے, اس کو اگر کوئی شخص نفل کے طور پر کرے گا تو یہ بڑی خیر کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. روزے کے معاملے میں یہی کہا, الا ان تطوع, یعنی اللہ کا حکم تو یہی ہے مگر یہ کہ اگر تم نفل کے طور پر روزہ رکھ لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اسی طریقے سے باقی احکام کے بارے میں بھی کہا کہ اگر تطوع کے طور پر نفل کے طور پر یہ کام کرو گے تو یہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہوگا. اب یہ نفل کے طور پر ہم روز کر سکتے ہیں,
ٹھیک,
ہم بھی کرتے ہیں, اس سے کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سنت کے طور پر جاری کر دیا. نماز نفل کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے, پڑھی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں, اس چیز کو اصول میں بیان کر دیا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوافل پڑھتے ہیں یا کسی موقع پر نفل پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ ہوگا. یعنی یہی وہ چیز ہے جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں سنت کے لفظ کو تعین اور تحدید کے بغیر استعمال کرنے کے نتیجے میں بہت خلجان پیدا ہو گیا. مستقل بذات احکام پر یہ عنوان قائم کیا جائے گا. جب کسی دین کے مستقل بذات حکم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے طور پر ادا کریں گے, دہرائیں گے اس کو, تو اس وقت یہ کہا جائے گا یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے. روزے کا بھی یہی معاملہ ہے. روزوں کو, رمضان کے روزوں کو سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر کے نفل کے طور پر اگر کوئی عبادت کی جائے تو اللہ قبول فرماتا, بلکہ اس کا زیادہ اجر ملتا ہے. تو کیا کیا؟ کچھ نفل روزے رکھے. اب وہ جو نفل روزے ہیں ان کو جب ہم بیان کریں گے تو اس پر عنوان کیا قائم کریں گے؟ اسوہ حسنہ, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پر عمل کے بارے میں بہترین نمونہ.
ٹھیک, تو یہ جو نمازوں سے پہلے ہمارے ہیں ایک بڑا بالکل عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتیں ہیں, فجر سے پہلے کی سنتیں اور ظہر کے بعد اور پہلے کی سنتیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, تو اس کے لیے بھی کوئی بہترین یا مختلف تعبیر ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ جو سنت کا ذریعہ ہے جس سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطوعاً یا نفلاً ایک کام کیا ہے اس کی تفریق واضح ہو جائے؟
یہ بہت اچھی مثال آپ نے دی. یہی وہ مسئلہ ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کیٹیگرائزیشن کی ہے اور اس کے لیے الگ عنوان تجویز کی ہے. یہی مسئلہ ہے. اب دیکھیے یہاں کیا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جس کو آپ سنت موقع کہتے ہیں یا غیر موقع, نفل کے طور پر پڑھی ہے.
جی,
لوگوں کی نگاہ سے اس کی یہ حقیقت ہی غائب ہو گئی. یعنی وہ کہتے ہیں سنت موقع, جو فرض آپ پڑھتے ہیں وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی وہ فرض جو پڑھے جا رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے قرآن میں کہا تھا اور یہ رسول اللہ نے پڑھے. وہ بھی آپ نے جاری فرمائے, رسول اللہ کی سنت کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں, پانچ وقت کی فرض نماز. یہ جاری کرنا, اس کے اذکار مقرر کرنا, اس کے اعمال کو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر رائج کرنا, یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے.
ٹھیک,
تو یہ سب کے سب بھی سنت ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ کس طرح کا خلجان پیدا ہوا. تو نفل پڑھنے کے لیے بار بار آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی چیز نفل کے طور پر پیش کرو گے, خواہ وہ عبادت ہو, نیکی کا کوئی کام ہو, تو اللہ تعالیٰ شاکر علیم, وہ علم بھی رکھتا ہے اور وہ اس کو قبول بھی فرمائے گا. اس کے تحت آپ نے کچھ نفل خود پڑھے اور ان پر مواظبت فرمائی, یعنی وہ نفل بالعموم پڑھے یا زیادہ تر اس کی تاکید کی, اور کچھ کا معاملہ یہ ہوا کہ کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے. اصول میں بیان فرما دیا کہ یہ سب تطوع ہے, نفل ہے, تو یہ حضور کے پڑھے ہوئے نوافل ہیں, ان کے لیے بھی وہی عنوان موزوں تھا, وہی ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. تو یہ یوں دیکھیے کہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز کہیں دین میں نکالی جا رہی ہے, بلکہ اس کا عنوان تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ صحیح جگہ پر آئے. آدمی کو معلوم ہو کہ سنت جب بولا جاتا ہے تو وہ کن چیزوں پر بولنا چاہیے، اسوہ حسنہ جب بولا جاتا ہے تو وہ کن چیزوں پر بولنا چاہیے، اور تفہیم و تبیین کا عنوان کن چیزوں کو دینا چاہیے۔
ٹھیک۔ اچھا ہم سے ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سنت کہہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہہ دیتے ہیں، اور وہ جو لفظی معنی ہے اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے اندر ایک ترغیب، ایک رغبت، لوگوں کا ایک رجحان، لوگوں کے اوپر ایک نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا وہ اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو بتایا جائے کہ عشاء کی اتنی سنتیں ہیں، تو وہ زیادہ سنتیں ادا کریں گے، اس سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اگر یہ لفظ آلت سبیل توسو استعمال کر لیا جائے طریقے کے طور پہ رسول اللہ کے، تو اس سے تو فائدہ ہی ہوگا بظاہر،
خلجان بھی پیدا ہوا، لوگوں کے سامنے نماز کی اصل حقیقت بھی نہیں رہی، اور ان کے بچوں کو جب وہ نماز کی تعلیم دیتے ہیں تو اس چیز سے واقف کرانا بھی مشکل ہو گیا کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہو۔ ہمارے ہاں میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر کے بتا چکا ہوں کہ رائج ہو گئی یہ بات کہ عشاء کی 17 رکعتیں، دراں حال ہے کہ آپ سارے حدیث کے ذخیرے کو کھنگال ڈالیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عشاء کی نماز 6 رکعت سے زیادہ نہیں۔
اچھا،
یعنی 4 وہی فرض آپ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ 2 نفل پڑھتے تھے جس کو آپ سنت موقعہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بالعموم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بات بچوں کو، آپ کی اگلی نسلوں کو بتانا ضروری ہے، لازم ہے۔ جو بات آپ نے کہی اس کے لیے کیا یہ تعبیر اس سے کہیں زیادہ ترغیب دینے والی نہیں کہ یہ تمہارے پیغمبر کا بہترین نمونہ ہے؟ یعنی آپ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے تھے کہ فرض نماز پڑھ لیں، بلکہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے بھی نماز کا ہدیہ پیش کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہم پر لازم کی ہے، ہم اسی پر اکتفا کریں تو اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے، لیکن اگر اپنی طرف سے آگے بڑھ کر عبادت کریں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی مضبوطی کا باعث بنے گی۔ اور اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کے آخری پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، تو اس میں تو میرے نزدیک زیادہ ترغیب ہوگی۔ پہلی چیز غلط فہمی پیدا کر رہی تھی، اس میں چیز بھی ٹھیک جگہ پہ آ گئی، اس کا تصور بھی درست ہو گیا، اس کے لیے عنوان بھی موزوں ہو گیا، اور ترغیب پہلے سے زیادہ ہو گئی۔
ٹھیک ہے، ہم سے بڑی دلچسپ بات آپ نے بھی فرمائی، کیونکہ ہم جب بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ 17 رکعتیں ہیں تو سنتے ہی لگتا تھا کہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، ایک بڑا بوجھ ہے، اور پھر یہ یاد رکھنا کہ کتنی فرض ہیں اور اس میں پھر کیسے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں، جو ہمیں روایات کے ذخیرے ملتی ہیں کہ وہ عشاء کے بعد 6 رکعت، تو پھر یہ 6-17 میں کیسے تبدیل ہو گئیں؟
دیکھیے، یہ اس طرح سے تبدیل ہو گئیں کہ تہجد کی نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تہجد کی کم سے کم رکعتیں کتنی ہیں؟ 3۔
ٹھیک۔
تو اب ہوا کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم اسے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اب ہمارے ہاں وہ تہجد کی نماز جو ایک نفل نماز ہے، جو اصل میں اس وقت اٹھ کے پڑھنی تھی، جس کی یہاں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، وہ ہمارے ہاں نماز کا حصہ بن گئی۔
اچھا،
آپ بہتر پڑھتے ہیں نا؟
جی جی۔
تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تہجد کی نماز ہے، اس کا وقت بھی وہی ہے، اور وہ بھی اپنی اصل کے لحاظ سے نفل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت خود سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مزمل میں بیان کر دیا کہ وہ ایک نفل نماز ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ترغیب دی ہے کہ آپ فلاں چیز بھی پڑھ لیں یا اس موقع پر یہ بھی پڑھ لیں، اس کو بھی لوگ شامل کر دیتے ہیں، چلیے اور ثواب ملے گا، اور اجر ملے گا۔ پھر اس میں آپ نے غور کیا ہوگا، یہ کہا جاتا ہے 2 نفل، پھر کہا جاتا ہے وتر کے بعد 2 نفل۔ پوچھا جائے کہ یہ 2 نفل کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی نفل پڑھنے کی اللہ نے تلقین کی ہے نا، تو ہم نے اس کو بھی نماز کا حصہ بنا دیا ہے، حضور نے تو نہیں پڑھے کبھی۔
اچھا،
اس لیے کہ وہ پڑھے ہوتے تو وہ بھی سنت بن گئے ہوتے، لوگوں نے اس کو وہی نام دیا ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ 17 رکعتیں بن گئی ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں جو آپ کو لازماً پڑھنی ہیں، پورے اہتمام سے پڑھنی ہیں، ان کے لیے جواب دہ ہیں۔ اگر کبھی غور کرنا ہو تو وہ جو ایک حدیث کے اندر ایک بدو کے ساتھ رسول اللہ کا مکالمہ ہے، اس کو دیکھیے۔ یعنی اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بس یہ تم پر لازم ہے، تو یہ آپ کو پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ توفیق دے، نفل پڑھیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کرتے تھے 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز تھی۔
ٹھیک۔ اچھا ہم سب، اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی علمی تحقیقی باتیں بیان کرتے ہیں، تو ایک جو لوگوں کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ مذہب کے اندر ایک طریقے سے مثلا آسانی پیدا ہو گئی ہے، 17 تھیں تو وہ 4 ہو گئی ہیں، چاہے جو بھی اس کا استدلال ہو. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا مذہب کے یہ جو احکام ہیں سنت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں, ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا, اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کام پر آسانی سے عمل ہو جائے تو وہ پھر اللہ کی منشا کیسے ہو سکتی؟ دین کا کام تو اس میں مشقت ہونی چاہیے, اس کے اندر آپ کو بڑی جدوجہد, لگن, کوشش صحیح سے گزر کے اس کا حاصل. تو چار رکعتیں تو بالکل ساری سی چیز ہیں.
تمام عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہیں عبادات کے معاملے میں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا, وہ آسانی دیتا ہے. اچھا. اور آسانی ہی چاہتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے.
اچھا.
آپ نے حکم دیا دین بیان کرنے والوں کو, یسرو ولا تعسرو, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو, ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کیا کرو. کسی نے کوئی مشکل پیدا کی آپ کے زمانے میں, جیسے یہ معلوم ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی نے بہت لمبی نمازیں پڑھا دیں, آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا اور اس میں الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ کیا تم فتان ہو گئے, لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا مزاج کیا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی آواز میں پیچھے سن لیتا ہوں, کسی ماں کا بچہ رو رہا ہے, تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں. اس لیے دین کا مزاج یہی ہے. اور دین میں آپ اپنی طرف سے سختی پیدا کریں گے, یہ تو بدعت ہو جائے گی. کوئی چیز بھی دین میں اپنی طرف سے کسی استدلال کے ساتھ شامل نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے, دین میں کچھ ہے تو اسے نکالنا جرم, اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اسے ڈالنا جرم.
ٹھیک ٹھیک.
ہر چیز میں آپ کو پوری احتیاط کے ساتھ لوگوں کو پوری بات بتانی چاہیے کہ یہ دین ہے. ہمارے ہاں یہ جو 17 رکعتوں کا افسانہ ہے, ذرا آپ بر صغیر سے باہر نکل کے دیکھیے, کسی کو معلوم بھی نہیں.
اچھا.
آپ عرب میں چلے جائیں, آپ مصر میں چلے جائیں, آپ مراکش میں چلے جائیں, کہیں بھی لوگ نہیں جانتے. اتنا لمبا عرصہ ہم ملیشیا میں رہے, کبھی آپ نے دیکھا یا سنا یہ؟ تو باقی دنیا میں لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل نماز کیا ہے. پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہوا, اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والے کم رہ گئے.
اچھا جی.
اگر آپ بالکل اس جگہ رکھیں گے تو جن کو شوق ہے وہ نفل پڑھیں, روز پڑھیں, صبح شام پڑھیں, لیکن لوگوں کو نماز لازمی نماز بتانی تھی تاکہ ان میں سے کوئی نماز نہ چھوڑے. بچوں کو شروع کرنا ہے, نوجوانوں کو شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں کہتے ہیں کہ میں نے جب تمہیں دیکھا کہ تم تہجد پڑھنے کا شوق رکھتے ہو, اور اس کے ساتھ دیکھا کہ تم میں سے کچھ کو معاش کی جدوجہد کرنی ہے, کچھ کو جنگوں میں خدمات انجام دینی ہے, کچھ کی کچھ دوسری مصروفیات ہیں, تو میں نے اس میں تخفیف کر دی. تخفیف, یسر, آسانی. اس میں کیا فرمایا کہ لمبی لمبی قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے اب فقر و ما تیسر منہ, جتنا ایک میسر آ سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دین کے بارے میں یہی بات بیان کی.
اچھا, ہم سب یہ جو تیسرا اصول ابھی ہم نے سمجھا آپ سے کہ وہ دین کے احکام جن کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی ہے وہ بھی سنت میں شمار نہیں ہوگی, تو آپ نے اس میں نماز کے بارے میں ایک بات کا ذکر کیا کہ لوگ جب اس اصول کو نہیں سمجھتے تو پھر وہ قرآن مجید سے نماز برآمد کرتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ خود صحابہ کرام جو تھے ان کا کیا رویہ تھا, یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں, قرآن مجید بھی دے رہے ہیں, سنت بھی جاری ہے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کے عمل, آپ ہی کے طریقہ کار کو سنت کے باب میں اور بالخصوص نماز کے باب میں اتھارٹی سمجھتے تھے؟ کیا روایات کے ذخیرے میں ہمیں کوئی اس کی مثال ملتی ہے؟
نہیں, اتھارٹی نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا گیا.
ٹھیک.
صحابہ کرام تو آپ کی ایک ایک ادا کو سامنے رکھتے تھے. ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے.
ٹھیک.
چنانچہ جب کبھی بھی ایسا کوئی موقع ہوتا تھا تو وہ یہ جانتے تھے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں. آپ کسی حکم کو دیتے وقت اس میں ترمیم کر دیں گے تو اس کے سامنے سر جھکانا ہے.
اچھا.
یہ تو ہم حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب جو کچھ آپ کو دے کے گئے ہیں اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں. جب آپ دنیا میں موجود تھے تو اس وقت تو ہر وقت اس کا امکان ہوتا تھا کہ آپ کوئی تبدیلی کر دیں, کوئی تغیر کر دیں, ہر وقت امکان ہوتا تھا. چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس میں نماز کی آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں, 4 رکعت والی نماز کی.
ٹھیک.
اور سلام پھیر دیا.
اچھا.
تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پہ سوال کیا ہے, یعنی لوگوں کو ظاہر تردد ہوا, اور کچھ تردد یہ بھی تھا کہ شاید آپ سے یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے. تو انہوں نے جو جملہ بولا وہ کمال کا جملہ ہے کہ یا رسول اللہ, آپ سے سہو ہو گیا یا نماز ہی کم کر دی گئی ہے.
سبحان اللہ.
تو اصل میں آپ کے معاملے میں تو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے نماز کے دوران میں حکم آ جائے کہ دو رکعت نماز ہو گئی یا چار کی چھ رکعت ہو گئی ہے, تو اس لیے بہت ادب کے ساتھ انہوں نے اس طرح سوال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, واقعتاً صحب ہو گیا ہے. تو پھر آپ نے سجدہ صحب کیا, اور اس طرح گویا لوگوں کے سامنے سجدہ صحب کی تعلیم بھی آ گئی.